بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله. الحمد لله رب العالمين، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا وہ مالک ہے. پہلی دو آیتوں کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے، اب تیسری آیت مالک یوم الدین کے بارے میں آج کچھ عرض کرنا ہے. اللہ رب العزت صحیح عرض کرنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ سورہ ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی جامعیت رکھی ہے. تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کا ذکر تھا، اس کی ربوبیت کا ذکر تھا، پھر اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، اور پھر تیسری آیت میں قیامت کے دن یعنی جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہونے کا ذکر ہے. یہ ایک فطرت کا قانون ہے کہ ہر اچھا کام کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے کام کرنے والے کو سزا دی جائے. یہ ایک فطری قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، دنیا کے اندر بھی لاگو ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے ان اعمال کی جزا بدلہ دے، سزا دے، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو اچھی جزا اور اس کا اچھا بدلہ دے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو برے اعمال کرے اور وہ شخص جو اچھے اعمال کرے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، معنی یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک بادشاہ کا فرما بردار غلام ہے، مطیع ہے، ہر حکم کو بجا لانے والا ہے، اور ایک نافرمان ہے، احکام کی نافرمانی کرنے والا اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا، تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہوتے. جو اچھا غلام ہے اس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، اس کو نوازے گا، اور جو نافرمان ہے اس کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ نہیں ہوگا، نہ دل میں محبت ہوگی نہ اس کو اچھی جزا اور بدلہ دے گا. دنیا میں اللہ رب العزت نے قوت والے لوگ بھی پیدا کیے، کمزور بھی پیدا کیے. اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بلبوتے پر، ضعفاء پر، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگے، تو اللہ کی ذات کیا اس کو چھوڑ دے گی؟ کیا اس کو کچھ نہیں کہے گی؟ اگر ایسے حالات میں قوت والی شخصیت کچھ نہیں کہتی تو اس کی تین وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ عاجز ہو, ظالم سے انتقام اور بدلہ لے نہیں سکتا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, کہ اس کا انتقام لیا جائے. اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود راضی ہو اس ظلم پر. یہ تینوں صفات اللہ کی ذات سے منفی ہیں, یعنی اللہ کی ذات میں یہ نہیں ہے. نہ اس کے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عاجز ہے, اس لیے کہ وہ تو علی کل شئین قدیر ہے. آن واحد میں, ایک ساتھ میں, ایک لمحہ اور ایک گھڑی میں پوری دنیا کو زیر و زبر کر دے, اس بات پر بھی قادر ہے. کتنی اقوام کو, کتنی بستیوں کو صرف ایک ہی پل میں اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا. وہ تو اتنی بڑی ذات ہے, بڑی قوت والی ذات ہے. یہ عجز کی صفت اللہ کی ذات میں نہیں ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, قوی ہے. اور قرآن پاک میں واقعات اس پر شاہد عدل ہیں کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو تھوڑے ہی وقت میں فرشتے کو حکم دیا, اس نے اس زمین کے ٹکڑے کو اوپر اٹھایا, اٹھا کر الٹا دیا, اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی, تباہ و برباد کر دی. تھوڑے ہی وقت میں فرعون کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا, غرق کر دیا, لوگوں نے اپنی نظروں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا. آج بھی سرزمین حجاز سے ملک شام کی طرف جو لوگ سفر کرتے ہیں, قرآن ان کو دعوت دیتا ہے کہ یہ قوم سمود و عاد کی بستیوں کو دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی ذات انتقام لینے سے, بدلہ لینے سے عاجز ہے. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کو پتہ نہیں. اللہ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے, سینوں میں جو بھید کے ہیں, بھید ہیں, اسرار ہیں, رموز ہیں, اللہ تو ان سے بھی واقف ہے. رات کی تاریکی ہو, کالے رنگ کا پتھر ہو اور اس کے اندر ایک اور پتھر ہو, تیسرا پتھر ہو, تیسرے میں چوتھا ہو, ساتواں پتھر ہو, وہ بھی کالے رنگ کا ہے اور اس کے اندر چیونٹی جا رہی ہے, اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں, اس کی بات کو سنتے بھی ہیں. اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں, اس کی بات کو سنتے بھی ہیں. اس لیے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو علم نہیں؟ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اور یہ جو زمانوں کی تقسیم ہے, یہ زمانہ ماضی ہے جو گزرا ہوا ہے, یہ آنے والا ہے جس کو مستقبل کہتے ہیں, یہ تو بندوں کے اعتبار سے یا غیر اللہ کے اعتبار سے تقسیم ہے. اللہ کے اعتبار سے تو سب حال ہی حال ہے. اللہ کے اعتبار سے نہ وہ گزرا ہوا ہے نہ آنے والا ہے. اس کے سامنے تو گزرا ہوا بھی ایسے ہے جیسے حال ہے اور آنے والا بھی ایسے ہے جیسے حال ہے. اس لیے وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. جو اعمال انسان کرتا ہے نظر آتے ہیں, ان کو تو جانتا ہی ہے. جن کا وسوسہ دلوں میں کھٹکتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں, جو وساوس دلوں میں آتے ہیں. اس لیے تو جو از خود وساوس آئیں اللہ نے قرآن میں کہا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, احادیث میں بھی ذکر ہے. لیکن آدمی لائے برے خیالات کو اور اس کے عمل, اس پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھے, اس پر مؤاخذہ ہو, تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے, اللہ ہر چیز کو جاننے والے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ ظلم کو پسند کرتے ہیں العیاذ باللہ, یہ بھی 100% غلط ہے. جب وہ خود ظلم کرنا پسند نہیں کرتے, لیس بذلہ من للعبید, قرآن نے کہا ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. تو جب ظلم کرنا پسند نہیں کرتے تو ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو کیسے پسند کریں گے؟ تو اس لیے کوئی نہ کوئی موقع, کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے انتقام لیا جائے, بدلہ لیا جائے, اس کو سزا دی جائے, اس کو سزا دی جائے. اس دن کو یوم الدین کہا گیا اور سزا اور جزا دینے والی ذات کو مالک یوم الدین کہا. قرآن نے کہا مالک یوم الدین, وہ اس دن یعنی جزا کے دن کا مالک ہے, جزا کے دن کا مالک. اور پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے اندر بھی تو اللہ جزا دے سکتے ہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا، اس دنیا کو دار العمل قرار دیا ہے، عمل کی دنیا ہے، عمل کا جہان ہے، عمل کا وقت ہے، اس کو دار الابتلاء کہہ سکتے ہیں، دار الامتحان کہہ سکتے ہیں، دار الجہد والمشقت کہہ سکتے ہیں اور دار دنیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ یوم الدین نہیں ہے، جزا کا دن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اور شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں دیکھنے والے اور قیامت تک دیکھتے آئیں گے کیا کہ بہت سارے ظالم دندناتے پھرتے ہیں، ان کو اللہ نے سزا نہیں دی، بعضوں کو دی بھی ہے، جن کو دی ہے وہ پوری نہیں دی، اور بہت سارے نیکوکار وہ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین طبقہ کون ہے؟ انسان کا ہے، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین طبقہ کون سا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے مسائل میں الجھائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. تو اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، تو ممکن ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا نہیں، اس کو دار العمل بنایا. اسی بنا پر اس دنیا میں مصائب میں الجھے ہوئے شخص کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا معتوب ہے، مقہور ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر، اچھی زندگی میں دیکھ کر، تناؤ میں دیکھ کر یہ کہا جائے کہ اللہ سے بڑے راضی ہیں، بعض لوگوں کو اسے دھوکہ ہوا ہے، یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں، اللہ کے ہاں معیار نہیں. بلکہ اگر اس کے الٹ کہا جائے تو یہ ممکن ہے کہ جو اللہ کے زیادہ قریب، اللہ جس سے زیادہ راضی، وہ زیادہ مصائب میں الجھا ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض، اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے، اس کی رسی. یہ تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے معیار قائم کیا. قرآن نے کہا اما اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرم واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. انسان کی کیفیت کو بتایا کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، رزق میں وسعت دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری بڑی عزت کی. لیکن فرمایا جب ہم دوسرے انداز سے آزماتے ہیں، قدر رزق کہو، اس کے رزق کے اندر تنگی پیدا کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے میرے رب نے بڑی توہین کی میری. اللہ فرمایا کلا، یہ قانون نہیں ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو خوشحال دیکھ کر اللہ کی رضا مندی پر استدلال صحیح نہیں، کسی کو مصائب میں الجھا ہوا دیکھ کر اللہ کی ناراضگی پر اس دلیل پکڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر معاملہ الٹ دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، اللہ کے نیک بندے گزرے، اولیاء گزرے، وہ زیادہ مصائب میں الجھے رہے. اور جو دوسرے لوگ تھے، فرعون کے بارے میں سنا آپ نے کبھی کہ اس کو سر درد بھی نہیں کبھی ہوئی؟ فرعون کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا اس کا سر بھی کبھی نہیں دکھا، تو کیا اللہ سے راضی تھے؟ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا دار الابتلاء، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کام میں مصروف ہے، جاب میں ہے، کام کر رہا ہے، کارخانے میں ہے، مل میں ہے، سٹور میں ہے، دفتر میں ہے، کوئی دوسرا آدمی جا کر دیکھے بیچارہ، دیکھو کہ اتنا مصیبت میں پھنسا ہوا، ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے، تو وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو خوش ہے اپنی جگہ، اس لیے کہ اس محنت کے نتیجہ میں جو 30 دن کے بعد یا سال کے بعد یا ہفتے کے بعد اس کو معاوضہ ملنے والا ہے، وہ اس کے پیش نظر ہے، اس لیے اس کو یہ کلفت نہیں محسوس ہوتی، یہ تو باعث راحت ہے اس کے لیے، یہ تو اس کے لیے راحت کا سبب ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے جب مصائب میں الجھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے ان کی، وہ پریشان نہیں ہوتے، مصائب کا سامنا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے سمجھ کر، ان کو پتہ ہوتا ہے اس مصیبت میں یہ ملے گا، اس مصیبت پر یہ ملے گا۔ حدیث میں یہاں تک تو آیا کہ اگر کسی شخص نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے، ہاتھ نے بتایا کہ تیرے جیب میں وہ نہیں ہے، اس سے اس کو کلفت ہوئی، پھر چند ہی سیکنڈ کے بعد ہاتھ نے اس چیز کو ٹٹول لیا، ہاتھ لگ گئی وہ چیز، تو پتہ چلا وہ چیز ہے۔ فرمایا یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کلفت ہوئی ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ جو تھوڑی دیر میں اس کو کلفت ہوئی ہے، پریشانی ہوئی، وہ تلاش کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ نہیں ہے، تو اس پر بھی پریشانی، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ پاؤں میں کانٹا چبھا، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، ملے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ یوم الدین نہیں ہے، یہ دار الابتلاء ہے۔ پھر یہاں ایک سرسری طور پر ذہنوں میں سوال جنم لے سکتا ہے، وہ یہ کہ پھر اگر یہی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اچھے اعمال کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں دنیا میں، برے اعمال کے برے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اگر دنیا میں سزا جزا کا عمل نہیں ہے، قانون نہیں ہے، قانون مکافات نہیں ہے دنیا میں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، یہ جو اچھے اعمال کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ ان اعمال کی پوری جزا نہیں ہوتی، اس کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ برے اعمال پر جو سزائیں دنیا میں لوگوں کو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، عذاب کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، قرآن نے بھی کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لیکن یہ ان برے اعمال کی پوری جزا، پورا بدلہ نہیں ہوتا۔ پورا بدلہ، اچھا بدلہ وہ بھی یوم الدین میں ہوگا، اور برا بدلہ پورے کا پورا وہ بھی یوم الدین میں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو یہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھنا، یہاں فرمایا کہ وہ یوم دین کا مالک ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ یوم دین کا جج ہے، منصف ہے، قاضی ہے، یہ نہیں کہا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ مالک تو اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے، جج نہیں ایسا کر سکتا، وہ تو قانون کا پابند ہوتا ہے۔ جج، منصف، قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں، میں ان کی چرب زبانی کو اور ان کے دلائل کی قوت کو دیکھ کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ چیز ان کی نہیں ہوتی، تو وہ یوں سمجھے میں نے آگ کا ٹکڑا ان کو دیا، وہ میں نے آگ کا ٹکڑا ان کو دیا، حالانکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں، تو وہ جو ظاہری قانون ہے اس کی پابندی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اس کی پابندی، ہر جج قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اگر قاضی کے سامنے کسی شخص نے دعویٰ دائر کیا، مدعی بنا، کسی پر دعویٰ دائر کیا، وہ مدعی بنا، مدعی نے گواہ پیش کر دیا، پتہ چلا گواہ بھی ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ دے دیا، تو وہ تو پابند ہے فیصلہ دینے کا، نہیں دے گا تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن وہ بعد کی بات ہے کہ وہ معاملہ فی الحقیقت کیا ہے، لیکن ظاہر میں تو یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کسی کے پابند نہیں ہے، وہ کسی ضابطے اور اگرچہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف نہیں کریں گے، لیکن وہ پابند نہیں ہے۔ جیسے مالک اپنی مملوکہ چیز میں حسب خواہش ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی ہر قسم کا تصرف کر سکیں گے، ہر قسم کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہ دائیں بائیں اپنے اعمال کو دیکھے گا، کوئی اس کو نیکی خاص نظر نہیں آ رہی، اس کو یقین ہوگا مجھے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے کہ او میرے بندے، جا اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا۔ وہ حیران ہوگا، اس کو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، اللہ فرمائیں گے کہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا۔ وہ عرض کرے گا مؤدبانہ انداز میں، یا اللہ میری تو نیکی ہے کوئی نہیں، کس بنا پر یہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ایک دن رات کو تو سویا ہوا تھا، اور تو نے پانسا پلٹا، تو نے کہا اللہ، اور پھر تو سو گیا، اور اس کے بعد تو بھول گیا،
لیکن میری ذات ایسی ہے لا تاخذنی سنت ولا نوم، مجھے تو نیند اور اونگ نہیں آتی، میں نہیں بھولا اس نیکی کی وجہ سے آج جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی ضابطے کے پابند نہیں، لیکن جو اللہ نے قانون بنایا کہ برے لوگوں کو ان کی سزا دی جائے گی، اچھے لوگوں کو جزا دی جائے گی، ایسا ضرور ہوگا۔ اور اللہ اپنے ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو معافی کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ کے اندر تو اپنی ذات کے حقوق میں تو اللہ معاف کر دیں گے اگر اللہ چاہیں گے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ معافی کر دیں گے۔ ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقب علیہ، اگر چاہیں معاف کر دیں گے چاہے سزا دیں۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جب تک صاحب حق سے حق معاف نہ کروا لیا جائے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک جس کا حق ہے حقدار کا وہ حق خود اپنا معاف نہ کر دے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی شخص نے قرض لیا، وہ آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، اس نے قرض لیا، کافی قرض تھا، کافی دن گزر گئے، امام صاحب ان سے وصول کرنے کے لیے گئے، یہ تو آپ کو پتا ہے بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا، کپڑے کا کام کرتے تھے، تو قرض لینے کے لیے گئے۔ تو راستے میں چلتے چلتے جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو پاؤں کے نیچے، جوتے کے نیچے نجاست لگ گئی، انہوں نے اس کو یوں جھاڑا تو وہ نجاست جوتے سے اتر کر اس مجوسی کی دیوار کو لگ گئی، جو مقروض تھا جس سے قرضہ واپس لینا تھا اس کی دیوار کو لگ گئی نجاست۔ اب پریشان ہوئے کہ اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا یہ تو مروت کے بلند اخلاق کے خلاف ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میں اس کو اتاروں گا تو اس کو دیوار کو نقصان ہوگا، وہ جو اس کی پینٹ وغیرہ ہے یا جو بھی اس زمانے میں تھا وہ اتر جائے گا۔ اس سوچ و بچار میں تھے، دستک دی، اندر سے ایک لڑکی نکلی، کون؟ بتایا میں ابو حنیفہ ہوں۔ انہوں نے جا کر گھر کے مالک کو بتایا، وہ نکلے، وہ سمجھ گیا کہ قرض لینے کے لیے آئے، وہ حالانکہ آگ کا پجاری تھا، آتش پرست جس کو کہتے ہیں، اس نے آتے ہی آ کر معذرت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بات بعد میں کرنا، پہلے ایک میرا مسئلہ تو حل کرو۔ وہ سارا مسئلہ حل پیش کیا، فرمایا کہ میں آ رہا تھا، جوتے کو نجاست لگی، میں نے اس کو جھاڑا، وہ آپ کی دیوار پر یہ لگ گئی، اب میں سوچ میں ہوں کہ اگر اس کو نہ اتاروں تو اچھا نہیں ہے، اگر اتاروں گا، یہ نجاست ہے اتارنی چاہیے، تو اتاروں گا تو دیوار کو نقصان ہوگا۔ وہ جو مجوسی آدمی تھا ان کی اس بات کو سن کر یوں کہنے لگا کہ اس نجاست کو بعد میں اتارنا، پہلے میرے اندر کی نجاست کو دور کر کے مجھے کلمہ پڑھا دی، مجھے میری اندر کی نجاست کو دور کر کے کلمہ پڑھا دی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کی برکات بھی ہوتی، اس کی ہر عمل کی برکت بھی ہوتی۔ تو برے عمل کی نحوست اور اس کی سزا دنیا میں ملنا یہ بھی ہوتا ہے، اور اچھے عمل کی برکات کا ظہور اور ان کا حاصل ہونا یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ نہ پوری جزا ہوتی ہے نہ پوری سزا ہوتی ہے، نہ یہ پوری جزا ہوتی ہے نہ پوری سزا ہوتی ہے۔ پوری جزا، پوری سزا، اچھے اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا، یہ کب ہوگی؟ یوم الدین میں ہوگی، جس کے بارے میں کہا مالک یوم الدین، وہ رب تعالیٰ اس دن کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہوگا قرآن پاک 7 قراءات میں پڑھا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن والا سبت احرف. بعض حضرات نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ سات قرآتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو ان میں مالک بھی ہے اور ورش وغیرہ کی روایت میں ملک بھی ہے، ملک یوم الدین. مالک یہ حضرت حفص کی روایت ہے جو عام پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ملک یوم الدین یہ بھی ہے. ملک مانا بادشاہ، اس کی جمع ملوک آتی ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ مالک پڑھا جائے تو اس کی اپنی فضیلت اور اپنی شان ہے، اور ملک پڑھا جائے تو اس کی اپنی فضیلت اور شان ہے. کیونکہ مالک اس میں کتنے حروف ہیں؟ میم اور اس کے ساتھ الف، پھر لام، کاف، چار ہیں، اور ملک میں کتنے ہیں؟ تین ہیں. تو ہر ایک حرف پر دس نیکیں ملتی ہیں، تو مالک پر گویا کہ چالیس ملے گی، ملک پر تیس ملے گی. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اس کی اپنی شان ہے اگر مالک کو مالک پڑھا جائے. اور اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مالک کی حیثیت اور ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور بادشاہ کی حیثیت بڑی نہیں ہوتی. کیونکہ مالک اپنی مملوکہ چیزوں میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، لیکن بادشاہ تو اپنی رعایا کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا. بادشاہ تو بادشاہ ہے، وہ تو اپنی رعایا کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا کہ بندوں کو بیچ دے کسی جگہ پر. لیکن اگر کسی بندوں کا، بندوں کی جماعت کا کوئی مالک ہے، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے ان کو بیچ دیتے تھے، اور وہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی غلط نہیں تھا، تو بادشاہ کو تو یقین. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مالک کی بڑی شان ہے، مالک کی بڑی شان ہے. اور پھر ایک اور وجہ بھی مفسرین نے لکھی، فرمایا کہ بادشاہ پر، ملک پر رعایا کی رعایت رکھنا، خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ رعایا کے افراد یا کچھ افراد اس کی حدود سلطنت سے نکل جائے، کسی اور جگہ کے چلا جائے، تو کوئی حرج نہیں، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن مالک کی ملکیت جن جن چیزوں پر ہے، غلام ہیں، بانیاں ہیں، تو وہ تو اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی اور جگہ جانا تو دور کی بات ہے، وہ تو خرید و فروخت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، نکاح وغیرہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا غلاموں کا مسئلہ. تو اس لیے مالک پڑھا جائے تو اس کی اپنی شان ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ملک پڑھا جائے تو اس کی اپنی شان ہے. انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ مالک تو ہر کوئی ہوتا ہے، بادشاہ کوئی کوئی ہوتا ہے. مالک تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، مالک مکان کا، جائیداد کا، زمین کا، کار کا، کوٹھی کا، فلاں چیز کا، مالک ہی ہیں، لیکن بادشاہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے. تو اس لیے ملک پڑھا جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور پھر ایک اور بات بھی کہی کہ، اور یہ خاص امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق ہے، کہ اگر کسی مالک کے غلام وغیرہ کوئی ایسا جرم کر لیں جس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہو سکتی ہے، تو شرعی قانون کے مطابق وہ مالک ان پر شرعی حد جاری نہیں کر سکتا، لیکن بادشاہ کر سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے. بادشاہ اگر کسی کا مملوک ہے کوئی، اور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، ایسے جرم کا ارتکاب کیا جو موجب حد ہے، جس کی وجہ سے حد لازم آتی ہے، تو وہ بادشاہ اس پر حد جاری کر سکتا ہے، مالک نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ملک پڑھا جائے تو یہ اس کی اپنی شان ہے. تو بہرحال دونوں طرح پر ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ ذات قیامت کے دن اور بدلے کے دن کی مالک. لیکن ملک پڑھا جائے بادشاہ، تو اس بادشاہ اور دنیا کے بادشاہوں میں بڑا فرق ہے. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا کے بادشاہ اگر اپنے خزانے سے کسی کو دے دیں، کچھ دے دیں، تو کمی آ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہ لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر خود بھی اپنا حال ان کا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا تو یہ حال نہیں ہے. وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے، وہ تو جتنا دے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے حدیث مشہور سنی ہے، سارے انسان جنات اکٹھے ہو کر اللہ سے اپنی تمام ضروریات کو مانگیں، سب تمنا اور آرزو اللہ کے سامنے ظاہر کر دیں، تو اللہ ہر کسی کی ہر تمنا کو پورا کر دے، جو مانگا سب کچھ اس کو دے دے، جتنے انسان ہیں ان کو بھی اور جتنے جنات ہیں ان کو بھی۔ فرمایا کہ جتنی کمی سوئی کے کنارے کو سمندر میں ڈبونے کے بعد سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اس لیے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ مالک ہے۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، مالک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے، اور یہ مالک پڑھو یہ ملک پڑھو، دونوں چیزیں ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ بادشاہ بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے اور بادشاہ، اور بادشاہ بھی کیسا، عدل و انصاف والا۔ دنیا کے اندر بھی اگر بادشاہ عدل و انصاف کرے تو اس سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ وہ آپ نے شاید سنا ہوگا نوشیرواں عادل کا قصہ، جو بادشاہ تھا وہ کسی باغ میں چلا گیا تو وہاں ایک لڑکا تھا باغ والے کا، اس سے کہا کہ میاں یہ انار کا ایک دانہ اتار کر لاؤ، ایک انار اتار کر لاؤ۔ وہ لایا، اس کو انہوں نے کھولا، دانے نکالے، پانی نہیں چھوڑا، وہ جناب بہت پانی نکلا، اس نے پیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بہت اچھا باغ ہے اور اس میں بڑے اچھے اچھے درخت ہیں، یہ تو قومی تحویل میں ہونا چاہیے، یہ تو ہماری تحویل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ نیت کی اس نے، پھر کہنے لگا ایک اور دانہ اتار کر لاؤ۔ وہ لائے اور اس کو کھولا، اس سے دانے نکالے، نچوڑا تو پانی بہت کم نکلا۔ بچے سے کہنے لگا کیا یہ اس درخت کا نہیں، کہنا اسی درخت کا ہے، تو پھر اس میں بہت پانی نکلا، اس میں بہت کم، اس کی وجہ؟ وہ بچہ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت میں کوئی فطور آ گیا، وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، وہ بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن ذہن بنا ہوا تھا، ذہن بنا ہوا تھا بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، علماء کی باتیں سننے کی وجہ سے، کہ بادشاہ کی نیت میں معلوم ہوتا ہے فطور آ گیا۔ وہ فوراً اس نے کہا کہ اس کا بھی تجربہ کرنا چاہیے، فوراً نیت توبہ کی اس نے دل میں کہ یا اللہ میں یہ اس بات سے توبہ کرتا ہوں، میں قومی تحویل میں یا اپنی تحویل میں نہیں لوں، یہ بات کہی، توبہ کی۔ اور اس کے بعد کہا بچہ ایک اور انار لے کر کے آؤ، وہ لے کر آیا، اس کو نچوڑا تو وہ پھر اسی طرح پر اس میں خوب پانی نکلا جو پہلے نکلا تھا۔ اس نے پھر بچے کو کہا کہ اس میں بہت پانی نکلا، کہنے لگا جی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے توبہ کر دی، معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے توبہ کر دی۔ تو ہوا یہ کہ اس نے آئندہ ہمیشہ ہمیشہ ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ اسی لیے نوشیرواں کے ساتھ جب بھی آپ پڑھیں گے کہیں گے عادل، نوشیرواں عادل۔ تو جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے ساتھ صفت عدل لگ جائے تو اس کی خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت تو سب سے بڑے عادل، اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں دنیا کا، یہ تو ایک جہان ہے، جیسا کہ میں نے رب العالمین میں عرض کیا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالب الحدیث کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، یہ ایک عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ان میں سب کی تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا، جو بھی زمین میں چلتا پھرتا ہے ہر کسی کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے مقدر میں جو روزی لکھی ہے یہ اس کو اتنا تلاش نہیں کرتا جتنا وہ روزی اس کو تلاش کرتی ہے، وہ روزی اس کو زیادہ تلاش کرتی ہے، یہ اس سے کم تلاش، وہ مل کر رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پانچ نام اپنے ذکر کیے، ایک اللہ، ایک رب، ایک رحمان، ایک رحیم، ایک مالک۔ اللہ نے بتایا کہ میں خالق ہوں اور پیدا کرنے کی صرف صرف ایک ہی ذات میں، اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ آج بڑی ترقی کی لوگوں نے، ممالک میں، سائنسدانوں نے، لیکن مکھی میں جان نہیں ڈال سکے، مکھی میں جان نہیں ڈال سکے۔ تو خالق ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ جو جب خالق ایک ہی ہے تو وہ فرمایا کہ وہ میں الہ ہوں، اس لیے اللہ کا لفظ ذکر کیا. اور پھر سب کی تربیت میں کرتا ہوں، اس لیے کہا رب العالمین، رب کا نام اللہ کے لیے ذکر کیا. پھر کہا کہ میں نے پالا، میں نے تمہیں پیدا کیا، پالا، تم نافرمانی کرتے ہو، میں پردہ پوشی کرتا ہوں، اس لیے رحمان ہوں. اور پھر تم بعض تم میں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، اس لیے میں رحیم ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، اگر کوئی توبہ کرے میں معاف کر دیتا ہوں. اور پھر دنیا میں بعض لوگ دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، اکتلفی کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں مالک یوم الدین. تو اللہ رب العزت نے ان پانچ ناموں کو یہاں پر ذکر کیا. تو یہ وہ وظیفہ ہے جس کی ابتدائی آیات اب تک بیان ہوئی ہیں، جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے مالک یوم الدین ہونے کا ذکر کرتے ہیں. آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو آج بھی مالک ہے، آج کون مالک ہے؟ اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، ہر ذرے کا اللہ مالک ہے. ہمارا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے. ہماری جائیدادیں، مکانات، جو کچھ ہماری ملک میں ہیں، سب چیزوں کا حقیقتاً کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ مالک. تو یہ قیامت کے دن اللہ مالک ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آج بھی مالک ہے. تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، فرمایا آج بھی وہی مالک ہے، لیکن آج پھر بھی لوگوں کی، انسانوں کی ناقص ملکیتیں ہیں، اور شریعت نے ہر کسی کی ملکیت کا احترام بھی کیا ہے. کوئی اگر مالک مکان کا ہے تو کوئی اور اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، حقیقتاً تو اللہ ہی مالک ہے، لیکن ناقص ملکیت آج ہماری ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت کوئی ناقص مالک بھی نہیں ہوگا، تھوڑی بہت ہی ملکیت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہا قیامت کا دن تو جیسا کہ یوم ہم بارزون ما یخفا اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، کوئی جواب نہیں آئے گا، لیکن اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج تو ملک اور ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. تو یہ آیت ایسی جامع ہے، اگر اس کا آدمی تصور کرے تو بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے، کہ آدمی سمجھے جو میں کر رہا ہوں اس کی جزا ملے گی اگر اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو اس کی سزا ملے گی. تو پھر اچھائیوں کے کرنے کی ترغیب ہوگی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اعمال سے کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ادخل الجنه بغير حساب اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو کام تجھے پسند ہیں یا اللہ انہیں کرنے کی توفیق، یا اللہ جن کاموں سے